عباد الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تو سورہ زمر کی ان آیات کا ترجمہ ہم نے کل کی کلاس میں پڑھ لیا تھا آیت نمبر 21 22 اور 23 اور ان کا اب خلاصہ تفسیر ان کی پڑھنی شروع کرتے ہیں آج کی کلاس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ان میں کہ الم ترى ان اللہ, کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے من السماء ماء, پانی کو. تو اس کی تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر بیان القرآن میں, جس کو کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معرف القرآن کی خلاصہ تفسیر میں انکلیوڈ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا لکھتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ اصل میں تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے, خلاصہ تفسیر جس کو ٹائٹل کیا انہوں نے. تو فرماتے ہیں کہ اے مخاطب, یعنی جس سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اول مخاطب ہیں قرآن کے, اول مخاطب سب سے پہلے. ٹھیک ہے, تو اے مخاطب کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی, یعنی دیکھا نہیں تو نے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو زمین کے سوتوں میں, ٹھیک ہے, سوتوں تو نہیں پڑھتے, سوتوں پڑھتے ہیں جہاں تک ہم نے سنا ہے, یعنی ان قطعات میں, ان قطعوں میں, قطعوں مطلب ان جگہوں میں, ان پورشنز میں جہاں سے پانی ابل کر کنوؤں اور چشموں کے ذریعے سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین ہماری بنائی ہے تو اس زمین کے اوپر ایک چھلکا ہے. جیسے آج کل رمضان المبارک ہے, کچھ لوگ تربوز لے کر آ رہے ہوں گے گھر میں, تو تربوز جو ہے نا وہ بہترین مثال ہے زمین کی. ٹھیک ہے, کیونکہ تربوز کے اوپر ایک کافی موٹا سا چھلکا ہوتا ہے نا, اور اس چھلکے کے نیچے پھر لال رنگ کا سخت, یعنی سخت تو خیر نہیں ہوتا, لیکن سخت لال رنگ کا گودا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے زمین بھی جو ہے نا, اس کی شیپ بھی تقریباً کھجور, وہ تربوز کی جیسی ہوتی ہے, تھوڑا سا الپٹیکل, بالکل راؤنڈ کھجور اب اکثر جگہوں پر نہیں ملتا, بلکہ تھوڑا سا الپٹیکل شیپ کا ہوتا ہے جیسے کہ زمین کی شکل ہے, اور اس کے اوپر چھلکا بھی تقریباً اتنا ہی موٹا جو ہے وہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر زمین میں بھی ایسے ہی ایک چھلکا ہے جس کو کہ ارتھ کرسٹ کہتے ہیں, اور اس کے نیچے جو ہے جو کہ باقی مواد ہے اس کو مینٹل اور نہ جانے کیا کیا الفاظ, ہر یہ کچھ دنوں کے بعد ان کے الفاظ بھی بدلتے رہتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایریا ہے وہ تو بہت سخت بھی ہے زمین کا, جو چھلکے کے نیچے ہے وہ تو بہت سخت بھی ہے اور انتہائی گرم بھی ہے, اور اس تک تو کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکا, کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکا, کوئی بھی آلہ, کوئی بھی انسٹرومنٹ, کوئی بھی ڈریلر, کوئی بھی چیز نا ارتھ کرسٹ سے مزید نیچے پینیٹریٹ یعنی سوراخ نہیں کر سکی ہے آج تک. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا سخت اس کو بنایا, اس کے اندر کیا چھپا کر کے رکھا ہوا ہے اور کس مقصد کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں. تو جو ارتھ کرسٹ ہے یعنی زمین کا چھلکا, جو کچھ ہے جس کو کہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب کا سب صرف اس چھلکے میں ہے, اس ارتھ کرسٹ میں ہے. تو اس میں جہاں بہت ساری اور چیزیں ہیں, اسی طریقے سے بہت بڑے بڑے پانی کے مشکیزے, مشکیزے یعنی جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ چمڑے کے بنے ہوئے جیسے پانی کے مشکیزے ہوتے تھے, جو پرانے زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ گھروں میں اس طرح سے پانی سپلائی ہوتا تھا, یہ ٹیپ وغیرہ کا پائپ لائن کا سسٹم نہیں ہوتا تھا, بلکہ بڑے بڑے چمڑے کے بیگز ہوتے تھے, ان کے اندر پانی بھر کر کے سقا جو تھا وہ محلوں میں آتا تھا اور پانی گھروں کے اندر اس کے اندر سے پھر سپلائی کرتا تھا, دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو گویا اس طرح کے مشکیزے یعنی جن کو انگریزی میں واٹر ریزرورز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا پانی کو سیف کر کے رکھا ہوا ہے. اور جو یہ کنویں ہم بناتے ہیں یا ڈرلنگ کرتے ہیں, جیسے کراچی میں پانی نہیں آتا تو اب لوگ اپنے گھروں کے اندر ڈرلنگ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک پانی کا کنواں, تو وہ ڈرلنگ جو ہے نا وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زمین کو
ڈرل کرتے کرتے سوراخ بناتے بناتے بالآخر آپ کسی واٹر ریزروائر کو ہٹ کر جائیں, اس کے اندر چھوٹا سا چھید کر لیں اپنا, ٹھیک ہے نا. ایک جو ہم ویل بناتے ہیں, کنواں بناتے ہیں, وہ تو ایک انتہائی جیسے کہ ایک جیسے کہ آپ ایک بڑے سے مشکیزے کے اندر ایک سوئی سے سوراخ کر دیں, تو وہ جو سوئی کا جو سوراخ ہوگا نا اس سے تھوڑا تھوڑا سا پانی رسے گا, سوئی کے ناکے کے جتنا یا سوئی کی جو 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 اس کی شارپنس ہے, نوک ہے, اتنا جو سوراخ ہوگا اس سے سارا کا سارا پانی مشکیزے سے باہر نہیں آ جائے گا بلکہ رسنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ مشکیزہ اتنا بڑا ہے اور اس کی جو 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 اس کی جو کھال ہے, جلد ہے مشکیزے کی, وہ انتہائی موٹی ہے, ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ ہمارے کنوؤں کا بھی ہوتا ہے یا ہماری جو ڈرل کر کے جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں ویلز, تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان میں پانی اندر سے رسنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ واٹر ریزروائرز اللہ تعالیٰ نے زمین میں جگہ جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ینابی کا جو لفظ ہے نا, یہ ان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, جیسے کہ یہاں پہ سوتوں کا لفظ استعمال کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ان سوتوں میں سے, ان ریزروائرز میں سے نکلنے والے ان چشموں اور ان کنوؤں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ان قطعات میں جہاں سے پانی ابل کر کنوؤں اور چشموں کے ذریعے سے نکلتا ہے, پھر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں, داخل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس میں داخل کر دیتا ہے. فصل کہو ینا بیا فل ارد تم یخرج بھی, ٹھیک ہے. تو اس کو نا اللہ تعالیٰ یعنی واٹر ریزروائر میں سے پانی چلاتا ہے اور چل کر کے وہ چشموں میں اور کنوؤں کے اندر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو کہ ہم اپنی زبان میں رسنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, رس رس کر کے آتا ہے. پھر جب وہ ابلتا ہے, یعنی جب باہر آ جاتا ہے ہماری سرفیس آف دی ارتھ کے اوپر آ جاتا ہے, تو اس کے ذریعے سے کھیتیاں پیدا کرتا ہے. اب وہ پانی جو ہے وہ ہم اپنی یا تو جس کو کینالز وغیرہ کہتے ہیں, کنالے بنا کر کے اور اس طرح کے پائپ لائنز وغیرہ چلا کر کے پھر ان کو اپنے کھیتیوں تک پہنچاتے ہیں, اس کے ذریعے سے پھر کھیتیاں پیدا کرتا ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں, ٹھیک ہے نا, مختلفاً الوانہ, مختلف قسمیں ہیں. الوان کا ترجمہ ویسے تو یعنی رنگ سے کیا جاتا ہے, لیکن حضرت نے یہاں پر اس کو جنرل معنی میں لیا, یعنی ہر قسم کو جو ہے وہ الوان سے ہی تعبیر کیا. مختلف رنگ خالی نہیں ہے بلکہ بہت اور بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کھیتیوں کے اندر. پھر وہ کھیتی بالکل خشک ہو جاتی ہے, ثم یہیجو, وہ خشک ہو جاتی ہے, فتراہ مصفرن, سو اس کو تو زرد دیکھتا ہے, زرد یعنی یلو کلر جو ہوتا ہے, ثم یجعلہ حقامن, پھر اللہ تعالیٰ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے. جیسے کل ترجمے میں بات ہوئی تھی کہ دیکھیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ وربز استعمال کر رہے ہیں, فعل جس کو عربی میں کہتے ہیں, یجعل, یجعلو, ہے نا, اس فعل کا فاعل کون ہے, ڈور کون ہے اس ورب کا, اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے, ڈور فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چورا چورا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو کنٹرول ہے نا, اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے, وہ صرف بڑی چیزوں پر نہیں کہ سورج چاند تارے اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں, بلکہ ایک کھیتی کے پتے کو چورا چورا کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں, ٹھیک ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے فرشتوں کا, نورانی نظام بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کرتے ہیں, ان کے ذریعے سے کرتے ہیں, لیکن یہ جو فرشتوں کا نظام ہے نا, دیکھیں ہم جو ایمان والے ہیں نا, تو ہمارے ایمان کی تفصیل کیا ہے, ایمان مفصل, پتہ ہے نا سب کو ایمان مفصل کیا چیز ہوتی ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ, اللہ کے اوپر ایمان میں لاتا ہوں, اس کے بعد رسول کا تذکرہ نہیں ہے, اس کے بعد کتاب کا تذکرہ نہیں ہے, اس کے بعد آخرت کا تذکرہ نہیں ہے, کس کا تذکرہ ہے, ملائکتہ, فرشتوں کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے فوراً بعد ایمان کے اندر. تو یہ ایسے ہی خامخواہ نہیں ہے کہ دوسرے نمبر کے اوپر فرشتوں کا تذکرہ ہے, یہ انتہائی اہم پوزیشن ہے فرشتوں کی, کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے کام فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں, جیسے کسی پتے کو چورا چورا کرنا, یہ یجعلہ حطاماً, یہ جو حطاماً والا کام کرتے ہیں نا پتوں کو, یہ فرشتے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے, لیکن یہ فرشتوں کا نظام ایسا ہے کہ یہ کسی کو نظر نہیں آتا, تو یہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ فرشتے ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ٹرانسپیرنٹ لیئر ہیں، ایک ایسی لیئر ہیں کہ جس کا کہ ہمیں احساس ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان فرشتوں میں اور جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے کہ وہ کیا کہتے ہیں لکشمی دیوی ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ کرتی ہے، مال و دولت دیتی ہے، یا کوئی اور اس قسم کا دیوتا، یہ گریک میتھولوجی کے اندر جو ان کے ہرکولس اور دوسرے قسم کے دیوتا ہیں، گاڈز ہیں ان کے، تو کیا فرق ہے یہ آپ بتائیں گے فرشتوں میں اور ان بتوں میں یا دیویوں میں، دیوتاؤں میں کیا فرق ہے؟ وہ دیوی دیوتا بھی تو اللہ، وہ بھی تو کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بارش برسانے کا، ان کے نزدیک، نعوذ باللہ، مشرکین کے نزدیک وہ بھی تو کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بارش برسانے کا کام کر رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ زمین کو ہلانے کا کام کر رہا ہے تو فلانا کام کر رہا ہے تو فلانا کام کر رہا ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں فرشتے بھی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. جی کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ چلیں ماشاءاللہ، آپ نے پرائیویٹ میسج میں جواب دے دیا ہے، لیکن اچھا ہی ہوا آپ نے پرائیویٹلی جواب دیا، کسی کو اور کو نظر نہیں آ رہا. جی تو کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ دیوی دیوتا مین میڈ اور ویزیبل ہوتے ہیں. اچھا اچھا، نہیں یہ اچھا جواب ہے ویسے. خواتین میں کسی کو جواب نہیں پتا؟ فرشتے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں امیجنیشن سے. اچھا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے بھی اپنی امیجنیشن سے فرشتے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ہم کہتے ہیں انہوں نے امیجنیشن سے فرشتے بنائے ہیں، وہ کہتے ہیں سوری ہم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے امیجنری دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے امیجنری فرشتے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ویل ویسے جواب تو بہرحال ٹھیک ہی ہے کہ ہم نے امیجنری نہیں بنائے، بلکہ ہم نے نبی علیہ السلام پر اعتماد کر کے بتائے ہیں، ہم نے بنائے نہیں ہیں، ہم نے بتائے ہیں، کیونکہ ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، جو کہ سچے تھے، صادق تھے، امین تھے، پکے تھے، بالکل 100% بغیر کسی شک و شبے سے بالتر تھے وہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہمیں بتائے، ہم نے آگے بتائے. جبکہ دیوی دیوتاؤں کا جو معاملہ ہے، وہ ان کے پیچھے کوئی ایسا صادق اور امین نہیں ہے جس نے ان کو بتائے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ فرق ہے دیوی دیوتاؤں میں اور فرشتوں میں. دوسرا کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے لکھا کہ فرشتے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کیا اللہ کے حکم سے کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ایک پتا جس کو یجعلہ حطاماً، ہے نا، کھیتی کا جو ایک پتا ہے، کتنا باریک سا چھوٹا سا ایک پتا ہوتا ہے، اس پتے کو چورا چورا کرنا بھی فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. فرشتے کو اللہ تعالیٰ اس ایک چورا چورا کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں، تب وہ جا کر کے کرتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا وہ. یہ ہے ڈفرنس. یہ اس بات کو جب ہم ذرا سمجھ لیں نا، تب ہمیں سمجھ میں آتی ہے فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے محتاج ہیں، فرشتوں کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے محتاج بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس لیول آف مائنیوٹ لیول آف کنٹرول، ٹھیک ہے، کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر فرشتہ نہیں ہلا سکتا. جب بادلوں سے بارش برستی ہے تو بارش کا ایک ایک قطرہ فرشتے لے کر کے نیچے اترتے ہیں، لیکن کوئی ایک قطرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فرشتہ لے کر کے نیچے نہیں اتر سکتا بادل سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے کہ کسی کوئی کمپنی ہے، کارپوریشن ہے، اس کے اندر سی او صاحب جو ہیں وہ، ٹھیک ہے، ہاں بھائی، مالک ہیں وہ، کنٹرول میں ہیں وہ، لیکن وہ اپنے سبارڈینیٹس کو حکم دے دیتے ہیں، اور پھر سبارڈینیٹس جانے، ان کا کام جانے، وہ جا کر کے کرتے ہیں، آخر میں بس رپورٹ دینی ہوتی ہے ان کو، ہے نا. ایسا معاملہ نہیں ہے فرشتوں کا کہ جی فرشتوں کو ٹاسک اسائن کر دیا، اب فرشتے جا کر کے اپنے حساب سے ٹاسک کر رہے ہیں. وہ اپنے حساب سے نہیں کر سکتے، بے شک فرشتے پلاننگ کرتے ہیں، فرشتے اس کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، لیکن ایگزیکیوشن اور پلاننگ دونوں اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک دن کا بھی وہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے دیوی دیوتا کے بلیف کے اندر اور فرشتوں کے بلیف کے اندر، انہوں نے اس کو جو پارٹنر بنا دیے، ٹھیک ہے؟ جبکہ فرشتے جو ہیں وہ پارٹنر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟
اچھا، اور ہم فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے، بالکل یہ بھی ایک فرق ہے ظاہر ہے ان کے اندر، دیوی دیوتاؤں میں اور فرشتوں میں، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا اور شرک میں مبتلا کر دیا، اور جی یہ دیوی دیوتا تو اللہ کے شریک بناتے ہیں، ٹھیک بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ جو ہے وہ یجعلہ حقاماً کے لیول پر ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کرواتے یہ کام جو ہے فرشتوں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے فرشتوں پر ایمان لانا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، وہ ملائکتہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس نمونے میں اہل عقل کے لیے بڑی عبرت ہے کہ یہی حالت بعین ہی انسان کی دنیاوی حیات کی ہے کہ آخر فنا آخر فنا، ٹھیک ہے؟ شروع میں جو ہے وہ اگتا ہے اور پھر اس یعنی گویا کہ وہ پیدا ہوتا ہے درجہ بہ درجہ، جیسے پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد وہ بالآخر فنا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں منہمک ہو کر، یعنی اس میں مشغول ہو کر کہ ابدی راحت سے محروم رہنا جو کہ مرنے کے بعد ملنے والی ہے، اور ابدی مصیبت کو سر پر لینا نہایت حماقت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ایسی زندگی کہ جس کا کہ ختم ہو جانے کا نہ تو یہ کہ ہمیں کچھ پتا ہے کہ یہ کب ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ اس پتا ہون اس نا پتا ہونے سے کہ یہ کب ختم ہو جائے گی، یہ پتا ہونا زیادہ فوقیت رکھتا ہے کہ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یعنی ایک تو انسرٹنٹی ہے نا کہ کب ختم ہو جائے گی، یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن انسرٹنٹی سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ سرٹنٹی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے۔ بے یقینی سے زیادہ اہم کیا چیز ہوتی ہے، زیادہ اسٹرانگ کیا چیز ہوتی ہے؟ یقین، ہے نا؟ تو بے یقینی کیا ہے؟ کب ختم ہو جائے گا نہیں پتا، یقین کیا ہے؟ کہ ختم ہونا ہے، ہمیشہ نہیں رہنی ہے، بہت تھوڑے عرصے کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا یقین ہے جس بات کا، اس یقینی بات کو چھوڑ کر کے ہم بے یقینی باتوں کے اوپر اتنا زیادہ ایمفیسس، اتنا زیادہ فکر، اتنی زیادہ اس کے اوپر کہ یقینی بات کو ہی بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بار بار یاد دلایا ہے، یہ مثالیں دے کر کے ہمیں۔ گو ہمارا بیان نہایت بلیغ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے وہ فصاحت و بلاغت سے پر ہے، مگر پھر بھی سب سننے والے باہم متفاوت ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو سننے والے ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا، یعنی اسلام کی حقانیت کا اس کو یقین آ گیا، اور وہ اپنے پروردگار کے عطا کیے ہوئے نور یعنی ہدایت کے مقتضا پر چل رہا ہے، یعنی یقین لا کر اس کے موافق عمل کرنے لگا ہے، یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین لا کر کے پھر وہ اس کا عمل بھی اللہ کے وعدوں کے مطابق ہو گیا ہے، کیا وہ شخص اور اہل قساوت، قساوت کا لفظ کیا تھا؟ قاسیت قلوبہم، قلوبہم سختی، پتھر دل جو ہو جاتے ہیں، سل جو ہو جاتے ہیں، تو ان کو اہل قساوت کہا، ٹھیک ہے؟ پتھر دل والے، سل والے، دل والے نہیں، سل والے۔ تو کیا وہ شخص اور اہل قساوت برابر ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، کیا مطلب؟ اس نے اختیار کیا اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، اس نے اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سبمٹ کیا، اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھول دیا، یعنی اس کو سمجھ عطا فرما دی، نور عطا فرما دیا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی کافر کہے کہ اچھا جب میرا سینہ اللہ نے کھولا ہی نہیں تو میرا کیا قصور، مجھے کیوں تم خواہ مخواہ جہنم کے سناتے رہتے ہو، ہے نا؟ بی پازیٹو، میں بھی جنت میں جاؤں گا بھائی، تم کون ہوتے ہو منفی سوچ رکھنے والے اور مجھے منفیات کی باتیں کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، اختیار کے ساتھ جو اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے انعام کے طور پہ اس کے سینے کو کھولتے ہیں۔ یہاں پر یہ مراد ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام سے،
ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے اس میں احکام و مواعید سب آ گئے. دیکھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, یہ صرف مفتی نہیں تھے, صرف ظاہری علوم کے عالم نہیں تھے, بلکہ یہ باطنی علوم کے بھی عالم تھے, ہے نا, جس کو تصوف, تزکیہ نفس, تصفیہ قلب, اصلاح نفس, جن علوم کو کہتے ہیں باطنی علوم, اسرار و رموز, یہ اس کے بھی امام تھے اپنے زمانے کے, لیڈر تھے اپنے زمانے کے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں اور عربی زبان میں لکھی ہیں کہ جن موضوعات کے اوپر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. حضرت ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے, حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, وہ صوفی بزرگ ہیں نا, ان کے وہ عجیب و غریب ان کے احوال تھے جو کہ عام لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آنے والے تھے, سمجھ میں ہی نہیں آتے. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کچھ کتابیں لکھیں, ان کتابوں میں انہوں نے جو ٹرمینالوجیز استعمال کری ہیں نا, وہ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ علماء کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اتنی عجیب ٹرمینالوجیز ہیں. اور حتیٰ کہ پھر ان کی اپنی کتاب کے اندر بھی غالباً یا کسی اور بہت بڑے فقیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی ٹرمینالوجیز عام بندے کو نہیں سمجھ میں آ سکتی ہیں, تو ان کی کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے, محی الدین ابن عربی کی کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. اور حق ہے, ہمارے اپنے مشائخ بھی یہی کہتے ہیں, نہیں پڑھنا چاہیے ان کی کتابوں کو, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو یہ بات ذکر کر رہا ہے عاجز, اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی ان کو سپورٹ, ان کے سپورٹ کے اندر ایک رسالہ لکھا کہ ان کے مسئلہ جو تھا نا وہ کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں, کیا ہمارا ان کے بارے میں موقف ہونا چاہیے. تو ایسی ایسی دقائق کے اوپر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرفودات اور کتابیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر لکھا نا کہ جی خدا کا ذکر, اس خدا کے ذکر کو جو حضرت ڈیفائن کر رہے ہیں نا, یہ پکی ڈیفینیشن ہے, یہ کوئی عام آدمی ڈیفائن نہیں کر رہا کہ خدا کے ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے. احکام و مواعید سب آ گئے, ٹھیک ہے, احکام اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈرنا, ٹھیک ہے نا, یعنی گناہوں سے بچنا اور حکموں کے اوپر عمل کرنا, یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. یہ تسبیحات پھیرنے کو نہیں کہتے خالی, وہ ذکر لسانی ہے, آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, تحمید کر رہے ہیں, تحلیل کر رہے ہیں, تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں, وہ زبانی ذکر ہے, لیکن یہ کمپلیٹ ذکر نہیں ہے. کمپلیٹ ذکر تو اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر کوئی انسان عمل کرے, اس کے اخلاق نبی بن جائیں, کیفیات نبی بن جائیں, اور اعمال جو ہے وہ اعمال نبی بن جائیں, تب وہ ذکر کی حالت میں کہلائے گا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے, یعنی ایمان نہیں لاتے, ان کے لیے قیامت میں بڑی خرابی ہے, ٹھیک ہے. یعنی خدا کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا قرآن کے اندر, جو وعیدیں سنائیں, جو احکامات دیے, ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ان احکامات سے, ہے نا, وہ اپنی من مرضی والے دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ مشرکین بھی دین پہ عمل کرتے تھے لیکن اپنی من مرضی والا, عیسائی بھی دین پہ عمل کرتے تھے اپنی من مرضی والا, ویسے یہودی بھی, ٹھیک ہے. تو اللہ کے قرآن سے یہ اپنی گائیڈنس نہیں لیتے, بلکہ اپنے حساب سے جو ان کو سمجھ میں آتا ہے, یا ان کے جیسے کچھ لوگوں نے جو لیکچرز دیے ہوئے ہوتے ہیں آج کل نا, یہ موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر آپ کو ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی موٹیویشنل سپیکرز کی, جو کہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کریں گے, پڑھ پڑھ کر کے, ان کو سن سن کر کے بہت موٹیویشن ملے گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ موٹیویشنل سپیکرز جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر شریعت اور سنت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو ان کی موٹیویشن جو ہوتی ہے نا, وہ ہمیں بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے اس موٹیویشن کے ذریعے سے, لیکن دراصل ان کو سن کر کے اور ان سے جو ہے نا وہ سبق لے کر کے, کچھ ہمیں اچھے سبق بھی مل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر شیطان سے حفاظت نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ شیطان اس قسم کی موٹیویشن کو انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر اپنی من مرضی کے دین کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے, اتنا موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کسی کے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جس کو کہتے ہیں اوور موٹیویشن. اوور موٹیویشن ہے نا, یہ اوور اور انڈر دونوں چیزیں غلط ہیں نا. انڈر موٹیویشن بھی غلط ہے, اوور موٹیویشن بھی غلط ہے. تو کوئی اتنا موٹیویٹڈ ہو جائے, کیونکہ یوٹیوب کے اوپر وہ کیا ہے وہ ٹیڈ ٹاکس آتی ہیں نا, ٹیڈ ایکس بھیجتے رہتے ہیں لوگ ہمیں بھی, تو وہ ٹیڈ ٹاک ہو رہی ہے اس پہ ایک سے ایک موٹیویشن, اور اس کے اوپر ہے نا, اور مسلمان بھی اب بہت سارے آ گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر, پاکستانی بھی ہے نا, تو وہ موٹیویشنل اسپیکر بڑے اچھے لگتے ہیں لوگوں کو, لگتا ہے بڑا اثر ہو رہا ہے, بڑا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن بھائی جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا, جو سنت طریقہ ہے, جو ہمیں مشائخ کے پاس ملتا ہے, وہ دونوں چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے, نہ وہ انڈر موٹیویٹ ہونے دیتا ہے نہ وہ اوور موٹیویٹ ہونے دیتا ہے. یہ لوگ جو ہیں جو کہ سنت طریقے کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں, شریعت کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں نا, تو ان کی موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ بندے کو اوور موٹیویشن کی طرف لے جاتی ہے. اس وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے. یہ اوور موٹیویشن جو ہے نا وہ اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اوور موٹیویشن. ہم میں سے انڈر موٹیویٹڈ لوگ تو کوئی نظر بھی نہیں آتے, بڑی مشکل سے کوئی نظر آئے گا جو انڈر موٹیویٹڈ ہو. اوور موٹیویٹڈ ہم زیادہ ہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, تو ہم نے اس کو کیا بنا لیا ہے, خود پسندی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور ہم لٹرلی اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ میرے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے, مجھے تو یہ چاہیے, یو بیٹر گیو اٹ ٹو می. تو خود پسندی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ اوور موٹیویشن ہے. ہم اتنا اوور موٹیویٹڈ ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی کی سننے کی, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. یہ کافروں والا طریقہ ہے نا. وہ ہے نا سورہ کہف کے اندر وہ جو دو بندے جا رہے تھے ہے نا, اپنے ادھر ایک بندہ جو تھا وہ امیر تھا, دوسرا غریب تھا, لیکن راستے میں دونوں ساتھ چل رہے تھے. تو جو امیر تھا وہ اپنے باغوں کی طرف جا رہا تھا, تو اس کا کیا آئیڈیالوجی تھی, وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھی اتنا سارا کچھ دیا ہے, میں تو نہیں سمجھتا کہ آخرت ہوگی, لیکن اگر آخرت ہوئی بھی نا تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب آخرت مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا دے گا جو مجھے یہاں پر دیا ہوا ہے. ہے نا, اوور موٹیویشن. اللہ پر یقین رکھتا تھا وہ, اللہ پر یقین رکھتا تھا, ٹھیک ہے نا, بلکہ آخرت پر بھی کوئی ایسا انکاری نہیں تھا, بس نبیوں کی بات نہیں ماننے والا تھا, ہے نا, مولویوں کی بات ماننے والا نہیں تھا. ورنہ اللہ اور آخرت کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا, کرتے ہیں وہ اللہ کے اوپر بھی یقین اور آخرت کے اوپر بھی کسی درجے میں یقین کرتے ہیں, مولویوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرنا مجھے بات, ہے نا. تو بھائی یہ تو کفار کا طریقہ ہے, یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے. تو ہمارا کیا حال ہوا ہوا ہے, اوور موٹیویٹڈ قسم کے ہم بنے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہم تو دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں. دیز پیپل بیکم سو مچ موٹیویٹڈ دیٹ دے سٹارٹ سپیکنگ آن اسلام ٹو. یس آف کورس, اب جو مسلمان آئے ہیں اس فیلڈ کے اندر یوٹیوب موٹیویشنل سپیکنگ کے اوپر, تو اس میں تو سب کچھ ہی چل رہا ہے. پھر کیا ضرورت ہے آپ کو حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی تھا ان کا تم کی, اب یہ سارے چکنے آ رہے ہیں نا ایک سے ایک, ایسی اس کے اندر عرفان اور یعنی رشد و ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے. تو ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ بنے گا کیا اب اس کے بعد. پھر اور پھر وہی ہوتا ہے, اس میں نہ شریعت ہوتی ہے نہ سنت ہوتی ہے, اور باتیں ہوتی ہیں اور بہت زبردست قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایمان کی. بہرحال تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام یعنی قرآن, نہیں سوری پیچھے پڑھے تھے, کہ ان کے لیے قیامت میں بڑی خرابی ہے اور دنیا میں یہ لوگ کھلی گمراہی میں گرفتار ہیں. آگے اس نور اور ذکر کا بیان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام یعنی قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی, کہ جو ایسی کتاب ہے کہ باعتبار اعجاز نظم و صحت معانی کے باہم ملتی جلتی ہے. یعنی اس کتاب کے اندر ایک تو اپنے جو معاندین ہیں, اپنے دشمن ہیں, ٹھیک ہے, کتاب کے دشمن, اللہ کے دشمن, شیطان کو ماننے والے لوگ, تو ان کو ہرا دینے کی صلاحیت موجود ہے. اعجاز اس کو کہتے ہیں, دوسرے کو ہرا دینا, عاجز کر دینا, ٹھیک ہے, تو اعجاز بھی ہے اس کے اندر. نظم یعنی اس کو جو پرویا ہے اللہ تعالیٰ نے, نظم کہتے ہیں جیسے کسی موتیوں کو آپ کسی نیکلس کے اندر پروتے ہیں نا, اس کو نظم کہتے ہیں. نیکلس کے اندر ایسے ہی ٹیڑھے ترچھے موتی نہیں ڈال دیے جاتے بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ, یا تو بالکل ایک سائز کے موتی ہوں گے, یا یہ کہ سب سے پہلے چھوٹا, پھر اس کے بعد اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, پھر اس کے بعد ایک بالکل موٹا سا موتی بیچ میں ہوگا, پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا, پھر اس سے چھوٹا, پھر اس سے چھوٹا, پھر اس سے چھوٹا. یہ ہوتا ہے ایک بہت بیوٹیفل نیکلس, اس کو نظم کہتے ہیں. تو قرآن جو ہے نا وہ نیکلس کی مانند ہے, بیوٹیفل نظم کی مانند. اور اس کے اوپر تو ہمارے حضرت نے دو سال پہلے جو سورہ رحمان کی تفسیر پڑھائی تھی, یا ایک سال پہلے نہیں دو سال پہلے شاید نا, تو اس میں تو اس کے اوپر بہت تفصیلی بات کری تھی کہ کیسے جو ہے وہ قرآن کے اندر نظم موجود ہے. بہت تفصیلی پورے پورے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے بڑوں نے اس کے اوپر, نظم کے اعتبار سے بھی. اور صحت معانی, یعنی جو قرآن کے معانی ہیں وہ کتنے ہیلدی معانی ہیں, کتنے اسٹرانگ اور صحت مند معانی ہیں, کہ ان کے اندر بالکل بھی جھول نہیں ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے. تو ان تمام اعتبارات سے, باعتبار اعجاز, نظم اور صحت معانی کے, باہم ملتی جلتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کوئی تفاوت نہیں ہے اس کے اندر, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اور جس میں سمجھانے کے لیے بعض بعض بہت ضروری بات بار بار دہرائی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. جو ضروری بات ہوتی ہے, ویسے تو پورا قرآن ضروری ہے, لیکن ضروری میں سے بھی زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے. جیسے حسن ہے تو اس میں احسن چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے, ٹھیک ہے. جیسے یہی یہ جو ثم یہیج فطرہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما, یہی بات جو ہے سورہ حدید کے اندر, ابھی ہم تفسیر کلاس ہماری ہوتی ہے رمضان کے علاوہ, تو اس کے اندر سورہ حدید میں یہی ٹاپک پڑھ کر کے ہم آ رہے ہیں ابھی, اور کئی ٹاپکس بار بار دہرائے گئے ہیں. وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَقَدْ صَرَّفْنَا, جس میں باوجود تاکید و رسوخ مدعا کے قلب مخاطب میں ہر جگہ خاص خاص لطائف کا بھی لحاظ ہوتا ہے, جس سے خالی تکرار نہیں رہتا. اور مثانی ہونا یعنی بار بار دہرایا جانا دلیل ہے ہدایت پر مشتمل ہونے کی. چلے مشکل الفاظ ہیں اس کے اندر, لیکن بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار چیزوں کو دہرایا ہے, اور یہ ہدایت کے لیے ضروری ہوتا ہے, بندے کو سمجھانے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہم بات فرمایا کرتے تھے تو تین مرتبہ دہرایا کرتے تھے, کم از کم اسی سٹنگ میں اسی وقت تین مرتبہ دہراتے تھے, بلکہ کبھی کبھی تو اپنے چہرے مبارک کو پھرا کر کے دہراتے تھے, گویا کہ جیسے کہ سامنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا ایک سیمی سرکل بنا کر کے, پیچھے دیوار ہے, سامنے لوگ ایک سیمی سرکل بنا کے بیٹھے ہوئے, تو پہلے رائٹ سائڈ پہ کیا تھا وہ الدین النصیحہ والی حدیث, پہلے سیدھی طرف مڑے, وہاں پر فرمایا الدین النصیحہ, پھر اپنے سامنے کی طرف مڑے, پھر فرمایا الدین النصیحہ, پھر بائیں جانب مڑے, پھر فرمایا الدین النصیحہ, ریپیٹ کر رہے ہیں, حالانکہ سب کو پہلی دفعہ بھی آواز آ جاتی ہے, چھوٹی سی تو جگہ تھی وہ, لیکن ریپیٹ کر رہے ہیں اور ہر کی طرف اپنا رخ کر کے ریپیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ انسان کو ریپیٹیشن سے فائدہ ہوتا ہے. یہی بات جو ہے وہ آج کے یہ جو ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے, ظاہر ہے ہیومن سائیکالوجی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہوتی ہیں انہوں نے تو بڑے بڑے سائیکالوجسٹ ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی کیسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس ہم بیچیں, کیسے جو ہے وہ رنگ بنائیں, کیسے جو ہے وہ فگرز بنائیں, کیسے کیسے ان ایڈورٹائزمنٹس کو ہم پلیس کریں سڑکوں کے اوپر اور جگہوں پر. یہ سب سائیکالوجسٹ یہ کام کرتے ہیں بیٹھ کر کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگے سائیکالوجسٹ ہائر کرتے ہیں, پی ایچ ڈیز ہائر کرتے ہیں اس کام کے لیے. تو دیکھیں ان کے جو بل بورڈز ہوتے ہیں, ان کو جو اشتہار آپ کے آتے ہیں, آپ کے فون کے اوپر آتے ہیں, کوئی آپ کام کرنے کے لیے کوئی ایپ کھولتی ہیں یا کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک اشتہار آ جاتا ہے, اور آپ کو بہت برا لگتا ہے وہ اشتہار, آپ کو نہیں لگتا کہ بھئی مجھے اس اشتہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس اشتہار کا آنا آپ کے ذہن کے اوپر ثبت ہو جاتا ہے اور وہ بار بار آتا ہے, تو اب وہ چیز یاد رہ جاتی ہے, اور یہی ان کو چاہیے ہوتا ہے, یاد رہ جائے میری بات ان کو, ٹھیک ہے. تو بل بورڈز بھی اسی طریقے سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اسی طریقے سے بل بورڈز لگائے ہوئے, اشتہارات لگائے ہوئے حقیقتوں کے, ٹھیک ہے. اور یہ فائدہ مند چیزیں, وہ تو بے فائدہ چیزیں ہوتی ہیں بلکہ نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اشتہار جو ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا فرمایا کہ یہ بار بار دہرائی گئی ہیں, اور اس کے اوپر تھوڑی سی تفسیر لکھی تھی. آگے فرماتے ہیں کہ جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں. بدن کانپ اٹھتے ہیں کا مطلب کیا, واقعی فزیکلی ضروری نہیں ہے کہ بدن کانپے, ہاں کبھی کبھی کسی کا بدن کانپتا بھی ہے, لیکن اصل میں یہ کنایا ہے, یعنی کنایا کا مطلب ہوتا ہے اشارہ, ٹھیک ہے, اصل میں یہ کنایا ہے خوف سے, گو قلب ہی میں رہے بدن پر اثر نہ آئے, اور گو وہ خوف عقلی و ایمانی ہو, طبعی و حالی نہ ہو, یعنی کوئی فزیکلی, طبعی کا مطلب ہوتا ہے نیچرلی آپ کی باڈی کے اوپر کوئی چیز طاری ہو جائے, یا حالی کا مطلب یہی ہوگا کہ حال کے اوپر آپ کا طاری ہو جائے, ہے نا, کوئی ذرا مست قسم کے ہو جائیں اور سر جو ہے وہ دھننا شروع ہو جائیں, نہیں ضروری نہیں ہے یہ سب کچھ ہونا. عقلی طور پر انسان کو فکر ہو جائے کسی چیز کی, ہے نا, باتیں سن سن کر کے, قیامت کا ذکر سن سن کر کے, اپنی غلطیوں کا سن سن کر کے انسان کو فکر ہو جاتی ہے, اور یہی اصل مقصود ہے, فکر کا پڑ جانا, بے فکری کا ختم ہو جانا. یہ جو اسٹریس ہے نا, روحانی اسٹریس, یہ روحانی اسٹریس اور نفسیاتی اسٹریس, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نفسیاتی اسٹریس جو ہوتا ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے, اور روحانی اسٹریس جو ہوتا ہے نا یہ ایک الگ چیز ہے. یہ لفظ اسٹریس اس کے لیے مناسب نہیں ہے, اسٹریس کا لفظ استعمال کرنا, لیکن بے فکری ختم ہو جائے, فکر شروع ہو جائے, تو اب انگریزی کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے میرے ذہن میں تو کوئی اور لفظ نہیں آ رہا بھائی, آپ کے ذہن میں آتا ہو تو بتا دیں, ٹھیک ہے, آخرت کی فکر شروع ہو جائے, یہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے. آخرت کی فکر شروع ہو جائے, اس کی فزیکل صحت کے لیے اہم ہے, اس کی روحانی اور نفسیاتی ہر صحت کے لیے اہم, ٹھیک ہے. تو یہ جو بار بار دہرانا ہے ان باتوں کا, اس سے جو ہے وہ بدن پر اثر آئے نہ آئے, عقلی اور ایمانی طور پر تو آ جائے نا بندے کے اوپر, ٹھیک ہے. بلکہ جو لوگ زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ لگے ہوتے ہیں اس کام ان کاموں کے اندر, تو ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ان کے بدن کے اوپر کیفیات طاری ہوتی ہیں. جیسے آنسو بہتے ہوئے تو الحمدللہ, آپ نے بھی یقیناً فیل کیا ہوگا کبھی کبھی قرآن کی کوئی آیت یا کوئی مضمون سن کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو بھائی آنکھیں جو ہیں یہ تو فزیکل باڈی کا حصہ ہے نا, آنکھ جو ہے وہ روح کا حصہ کوئی تھوڑی ہے, لیکن روح کے اوپر ایک اثر ہوا, عقل روح کا حصہ ہے, عقل پہ اثر ہوا, پوری روح نے اس اثر کو لیا, اور اس کا اثر پھر جسم کے اوپر بھی ہوا, آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے, کپ کپی تاری ہو گئی, حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ جاتا ہے کہ جو فزیکل ہارٹ ہے نا, فزیکل ہارٹ, فزیکل سینہ, چیسٹ جس کو کہتے ہیں, چیسٹ کے اندر جو ہے وہ ایسے بوائلنگ شروع ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ خواتین جانتی ہیں جب ہنڈیا میں سالن ابلتی ہے, کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں نا ابالنے کے لیے, تو کیسے جو ہے وہ ہنڈیا پوری کی پوری شیک ہونا شروع ہو جاتی ہے نا, تو ایسے انسان کا سینہ شیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایسے ہی معاملہ ہوتا تھا, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں پیروکار ہیں ان کے سینوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ کا ذکر, اللہ کے خوف, قرآن کی تلاوت سن کر کے سینے کے اندر دل ایسا, فزیکل دل ایسے کانپنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو روح تو زیادہ لطیف ہے, روح تو اس سے پہلے کانپنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر جو دل یعنی جو باڈی ہے وہ لطیف نہیں ہے, وہ تو سطیف ہے, یعنی گاڑھا سخت ہے ہمارا جسم, لیکن اتنا اثر ہوتا ہے کہ لطیف کے ساتھ ساتھ جو ثقیل یا ثقیف چیز ہوتی, ثقیل چیز ہوتی ہے, بھاری چیز ہوتی ہے, وزنی چیز ہوتی ہے, وہ بھی کانپنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کل یا پرسوں وعد اللہ کے تحت آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے جو شیخ تھے انڈیا کے اندر, ان کا انتقال ہوا, تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی شروع کری نا اپنے انتقال سے چند لمحوں پہلے, تو ان کی پوری باڈی تھر تھر کانپنا شروع ہو گئی تھی, پوری باڈی, حتیٰ کہ گاڑی کے اندر جو برابر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دے ور سیئنگ اٹ, وہ دیکھ سکتے تھے اس تھر تھراہٹ کو, اس کو جو ہے وہ پھڑ پھڑانا بھی کہتے ہیں, لطائف کا پھڑ پھڑانا, یا پورے بدن کو پھڑ پھڑانا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ بدن کانپ اٹھتے ہیں, یہ کنایا ہے خوف سے, گو قلب ہی میں رہے بدن پر اثر نہ آئے, اور گو وہ خوف عقلی و ایمانی ہو, طبعی و حالی نہ ہو. پھر بھی پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر یعنی کتاب اللہ پر عمل کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اور یہاں پہ بھی ذکر اللہ سے مراد جو ہے وہ صرف مراقبہ کرنا یا تسبیح پھیرنا نہیں ہے, بلکہ ذکر اللہ سے مراد جو ہے وہ پورا دین ہے, احکام کے اوپر عمل کرنا, اس کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. یعنی ڈر کر اعمال یعنی ڈر کر اعمال جوارح و اعمال قلب کو انقیاد اور توجہ سے بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسا ذکر جو ہے وہ لطائف میں شروع ہو جاتا ہے کہ اب ایک فینومنا ہوتا ہے کہ وہ ذکر جو ہوتا ہے نا وہ ان کو ہر وقت متوجہ کر کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہی ہمارے مشائخ جو مراقبے کرنے کو کہتے ہیں نا, اصل مقصود یہ ہے مراقبے کرنے کا کہ مراقبے کرنے سے انسان کے لطائف جاری ہو جائیں اور وہ لطائف جو ہیں پھر اس کو اپنی طرف متوجہ رکھیں, اس کے اندر نرمی پیدا ہو جائے اللہ کے حکموں کے لیے. یہ ہے اصل مقصود. ٹھیک ہے, مقصود یہ نہیں ہے کہ جی بس پھڑپڑانا شروع ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑے لطف آنے شروع ہو جائیں. یہ لطف وطف کوئی مقصود نہیں ہوتا, اللہ کے حکموں کی پابندی, شریعت کی پابندی, یہ مقصود ہے. اور یہی ہے ذکر اللہ اصل میں. تو فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے, جس کو وہ چاہتا ہے اس کے لیے ذریعہ ہدایت کر دیتا ہے, جیسا خائفین کا حال ابھی سنایا گیا, اور خدا جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی ہادی نہیں. یعنی جو اپنے اختیار سے شیطان کی اتباع کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے راستے پہ چلا دیتے اور پھر وہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے کہ بات ہوئی کہ پھر کچھ لوگ جو ہیں جن کی طبیعی حال ذرا مختلف قسم کے ہوتے ہیں, خاص قسم کے ہوتے ہیں جن کے طبیعی حال, تو جب وہ شیطان کے راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں نا تو پھر ان کا اختتام خودکشی کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ خودکشی نہیں کرتا, ہر گناہگار خودکشی نہیں کرتا, ہے نا, ہر گناہگار کو سنا کہ خودکشی کر رہا ہے, ورنہ تو سارے لوگ خودکشی کر کے ہی مر رہے ہوتے جتنے کافر ہیں جتنے گناہگار ہیں. نہیں, ہر بندہ نہیں کرتا, بندہ اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے, تو جس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے تو اس کی طبیعت کے اوپر پھر اس قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں, دوسروں کی طبیعتوں کے اوپر دوسرے قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں گناہوں کے نتیجے میں, تو اس کا کوئی حادی نہیں ہے, جیسا قاسین یعنی سخت دل کافروں کا حال ابھی سنایا گیا ہے. معارف و مسائل شروع کر لیتے ہیں, کسی کو سوال پوچھنا ہو تو بلا تکلف پوچھ لیں. معارف و مسائل میں لکھتے ہیں کہ فسلکہ ینابیع فی الارض, ینابیع ینبوع کی جمع ہے, شاید وہ جو یہاں پر شہر بھی ہے نا سعودی عرب میں یمبو, شاید وہ اسی سے اخذ ہوا ہو. تو یمبو کی جمع ہے جس کے معنی زمین سے پھوٹنے والے چشمے کے ہیں. میں تو کبھی گئی نہیں ہوں یمبو, تو شاید جو لوگ گئے وہ بتا سکتے ہوں کہ کیا وہاں پر بھی زمین سے پھوٹنے والے چشمے بہت ہیں, پتہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی نازل کر دینا ہی ایک عظیم و شان نعمت ہے, مگر اس نعمت کو اگر زمین کے اندر محفوظ کر دینے کا انتظام نہ کیا جاتا تو انسان اس سے صرف بارش کے وقت یا اس کے متصل چند دن تک فائدہ اٹھا سکتا تھا. حالانکہ پانی اس کی زندگی کا مدار, یعنی گھومتی ہے زندگی پانی کے گرد, مدار کہتے ہیں نا آربٹ کو, تو گھومتی ہے زندگی, اور پانی ایسی ضرورت ہے کہ جس سے وہ ایک دن بھی مستغنی نہیں ہو سکتا, ہے نا, پینے کے لیے پانی, جینے کے لیے پانی, ہے نا, کھانے میں ڈالنے کے لیے پانی, اور اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے پانی, ہر چیز کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے. اس لیے حق تعالیٰ نے صرف اس نعمت کے نازل کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے محفوظ کرنے کے عجیب عجیب سامان فرما دیے. کچھ تو زمین کے گڑھوں, حوضوں اور تالابوں میں محفوظ ہو جاتا ہے, اور بہت بڑا ذخیرہ برف بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاد دیا جاتا ہے جس سے اس کے سڑنے اور خراب ہونے کا امکان نہیں رہتا. پھر وہ برف آہستہ آہستہ کر پہاڑی رگوں کے ساتھ اور جاب جاب بلنے والے چشموں کی صورت میں خود بخود بغیر کسی انسانی عمل کے پھوٹ نکلتا ہے. یعنی جو واٹر ریزروائز ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ بس جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تھا تو یہ واٹر ریزروائز بنا دیے اور بس اب ختم ہو گئے, ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, نہیں, بلکہ یہ نئے واٹر ریزروائز بھی یعنی ریفل ہوتے رہتے ہیں. گویا کہ پہاڑوں کے اوپر جو برف ہے تو وہاں سے جو انڈر گراؤنڈ واٹر جاتا ہے تو وہ ان واٹر ریزروائز کو ریفل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایون لینڈز کے اندر بھی جو 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 زمینی علاقے ہیں وہاں پر بھی جو بارشیں ہوتی ہیں نا, تو بارشوں سے جہاں اوپر کے کھیتیاں وغیرہ سرسبز ہوتی ہیں ان کو سیراب سیرابی ملتی ہے, وہیں وہ پانی جو ہے وہ زمین میں ایبزارب بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور ایبزارب ہو کر کے وہ ایونچولی ان واٹر ریزروائرز کو ریفل بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بارشوں کا ایک 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 بہت اہم یعنی ایک ضرورت جو ہے وہ ان واٹر ریزروائرز کو ریفل کرنے کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, تو جس سے اس کے سڑنے اور خراب ہونے کا امکان, اچھا یہ تو ہو گیا, اور بغیر کسی انسانی عمل کے پھر وہاں سے پھوٹ نکلتا ہے جیسے کہ پہاڑی چشمے وغیرہ ہوتے ہیں, اور ندیوں کی شکل میں زمین میں بہنے لگتا ہے, اور باقی پانی پوری زمین کی گہرائی میں چلتا رہتا ہے جس کو کنواں کھود کر ہر جگہ نکالا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں اس نظام آبپاشی کی پوری تفصیل کو سورہ مؤمنون میں آیت فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کے تحت بیان کیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے, سورہ مؤمنین کی تفسیر کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر تفصیل بھی دیکھ لیں گے. پھر اس کے بعد مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ یعنی جو زراعت نکلتی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ کھیتی کے اگنے کے وقت اور پکنے کے وقت اس پر مختلف رنگ آتے جاتے ہیں, اور چونکہ ان رنگوں میں انقلاب اور تجدد ہے, یعنی انقلاب کا مطلب یہ چینج ہوتے رہتے ہیں, شروع میں جو ہے وہ ایک مختلف رنگ ہوتا ہے, پھر بالآخر مختلف, پھر اس کے بعد مختلف, جیسے آم ہوتا ہے تو آم جو ہے وہ جب کچا ہوتا ہے تو سبز ہوتا ہے, اور پھر جب پک جاتا ہے تو کیسے خوش نما قسم کے پیلے اور ایسے رنگ آتے ہیں, آم کے اوپر سرخ بھی ہوتا ہے کبھی, کچھ پیلا ہوتا ہے, تو ان میں انقلاب ہے یعنی یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور تجدد, تجدد کا مطلب کہ جدت, ہر پھل کے اوپر ایک ایسا رنگ آتا ہے جو اس کے برابر والے پھل سے مختلف ہوتا ہے, تو جدت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر رکھی ہے نا, اس میں کیا یعنی سنائی ہے. تو اسی وجہ سے نا یہ جو نیچر ہے نا, نیچر یعنی نیچرل سینز, درخت, پھول پودے, ان کے قریب رہنا انسان کی ضرورت ہے, ان کو دیکھتے رہنا. ہاں, توجہ کی نگاہ سے دیکھنا تو شرط ہے, بے توجہی سے تو پھر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بے شک کوئی گاؤں میں کیوں نہ رہتا ہو, بے توجہی کے ساتھ رہے گا تو گاؤں کی ساری نیچرل بیوٹی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہوگی, تو توجہ تو شرط ہے. لیکن ایک شخص شہر کی زندگی میں رہتا ہے جہاں پہ کوئی اس قسم کی چیزیں اس کو دیکھنے کو نہیں ملتی, تو بیچارہ اگر توجہ سے دیکھنا چاہے گا بھی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا دیکھنے کے لیے. اس وجہ سے یہ نیچر جو ہے نا, یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے, اور خصوصاً بچوں کے لیے. جب بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے یہ نیچرل سینز اور نیچر کے ساتھ وقت گزارنا انتہائی اہم ہوتا ہے. تو جو لوگ بڑے شہروں میں بھی رہتے ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں بھی ہوتی نا زیادہ, تو ان کو بھی چاہیے کہ ریگولرلی اپنے بچوں کو پارکس جیسی جگہوں پہ جہاں پر کے درخت اور پھول پودے اور پتے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہونا, لے جاتے رہا کریں بچوں کو ان جگہوں پر, ٹھیک ہے, اور ان سے ان چیزوں کے بارے میں بات بھی کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم ہوتی ہے, بچوں کی نفسیات جو ہوتی ہے نا وہ اس سے یعنی مثبت طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں میں ایسی ایسی خوبصورتی ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کریں. جب بھی بچوں سے بات کریں ایسے نہیں کہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے, یہ کتنا ویسا ہے, بلکہ اس طرح بات کریں, دیکھو اللہ نے کیسا بنایا ہے اس کو, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیز بنائی, تتلی کو دیکھ کر کے, کسی اور چیز کو دیکھ کر کے, ہر بات میں اللہ, ہر لفظ, ہر جملے میں اللہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, بچے کے دماغ کے اوپر, ذہن کے اوپر, روح کے اوپر اللہ تعالیٰ سما جائے, اللہ تعالیٰ چھا جائے, یہ ہے ایک ایمان والے کا گول اپنے اپنی اولاد کے لیے نا. تو اس لیے مختلفن کو ترکیب نحوی میں حال بنا کر منسوب کیا گیا ہے جو تجدد پر دلالت کرتا ہے. اب یہ جو جملہ ہے یہ انتہائی یعنی عربی گرامر سے ریلیٹڈ, تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس سے, جو ہمارے لیے ٹیک ہوم پوائنٹ ہے وہ کیا, کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے عربی زبان کی گہرائی کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ یہ جو نقطہ ہے نا یہ ایک آپ کو عام گرامر کی کتاب کے اندر بھی نہیں ملے گا, کہ اگر کوئی لفظ ترکیب نحوی میں یعنی نحوی ترکیب کے نحوی کمپوزیشن کے اعتبار سے, نحو کہتے ہیں عربک گرامر کو, تو عربک گرامر کی کمپوزیشن کے اعتبار سے اگر حال بنا کر کے حالت نصب میں رکھا گیا ہے تو یہ تجدد پر دلالت کرتا ہے, یہ انیشیل عربک گرامر میں بندے نہیں پڑھتے, یعنی طلبا نہیں پڑھتے, بلکہ یہ ادب کی جو کتابیں پڑھے ہوتے وہاں پر جا کر کے باتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے تفسیر کرنا جو ہے نا وہ ہر عربی زبان جاننے والے فرد کے لیے بھی ممکن نہیں ہے, قرآن کی تفسیر شروع کر دینا. ان نفی ذالک لذکرہ لأولی الالباب, یعنی پانی اتارنے اور اس کو محفوظ کر کے انسان کے کام میں لگانے, پھر اس سے قسم قسم کی نباتات اور درخت اگانے, اور ان درختوں پر مختلف رنگ آنے کے بعد آخر میں زرد خشک ہو کر غلہ الگ اور بھوسا الگ ہو جانے میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت و حکمت کے دلائل ہیں. دلائل کیا کہتے ہیں, کس چیز کو کہتے ہیں, پوائنٹرز کو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دلائل کے لیے ہم ایویڈنس کا لفظ, پروف کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو اصل معنی کیا ہے اس کا, پوائنٹ کرنے والی چیز, اشارہ کرنے والی چیز, اللہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف یہ پوائنٹرز ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں. ٹھیک ہے, صرف یہ ایک دماغ کو مساج کرنے کی باتیں نہیں ہے کہ بھی یہاں بھی ایسی بس چیزیں جو ہیں وہ انٹلیکچولی پڑھ لی سن لی اور بس, بلکہ اللہ کی طرف لے جائیں یہ باتیں انسان کو, تب ان کا فائدہ ہوتا ہے. جن کو دیکھ کر انسان اپنی تخلیق کے معاملے کی حقیقت بھی پہچان سکتا ہے, جو ذریعہ ہو سکتی ہے اپنے خالق و مالک کے پہچاننے کا, ہے نا. ورنہ تو یہ جو کافر ہیں یہ تو کتنے ایسے ہیں, نیشنل جیوگرافک اٹھا کے دیکھ لیں, ساری ساری زندگیاں کوئی جو ہے وہ شیر کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ گیدڑ کے پیچھے لگا ہوا ہے, تو کوئی جو بھالو کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے, ساری ساری زندگی تحقیق کرے چلے جا رہے ہیں, کوئی کسی پودے کے اوپر تحقیق کر رہا ہے, تو کوئی کسی پانی پہ تحقیق کر رہا ہے, تو کسی چیز پہ تحقیق کر رہا, لیکن مرتے دم تک مسلمان نہیں ہوتا وہ بندہ. اتنی تحقیق کرنے کے باوجود اللہ کی مخلوق کے اوپر اللہ کی شان کو دیکھ دیکھ کر کے مسلمان کوئی نہیں ہوتا وہ, ہے نا, بات نہیں مانتا وہ, اپنے شرک سے توبہ نہیں کرتا, کفر سے توبہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقل کو انہوں نے اسباب میں بند کر دیا ہے, اسباب سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وجہ بھی کیا ہوتی ہے, وہ یہ نہیں کہ ان کو اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب نظر نہیں آ رہا ہوتا, یہ نہیں ہوتا کہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے, پھر کیوں نہیں مانتے بھائی, ان کو یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے, سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. یہ آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ریسرچرز ہیں تو ان کے سامنے اتنی ساری چیزیں کھلتی ہیں, کیونکہ یہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا, تفصیل میں جاتے ہیں چیزوں کی, تو جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے, یقیناً آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر مانتے کیوں نہیں ہیں, کفر سے, شرک سے, اپنی گندی زندگی سے, بے حیائی سے, بے شرمی سے توبہ کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں مانتے بھائی؟ جی سوال ہے آپ سے. ان کا نفس مغلوب ہوتا ہے قلب پر. یار یہاں تو ایک سادہ سا جواب کافی ہے, اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی نیت دنیا کی شہرت ہوتی ہے. نہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں متوالے قسم کے, ان کو کوئی دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, وہ بس افریقہ کے کسی جنگل میں رہ رہے ہیں, بس رہ رہے ہیں, ان کو کوئی, ہر بندے کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے وہ دنیا کی پرواہ کی وجہ سے نہیں کرتا, انانیت اور ضد کی وجہ سے. تو کیا شیر سے ضد کر رہے ہوتے ہیں, کوئی شیر ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بات مان لو, بات نہیں مان رہے ہوتے, وہ تو شیر کے ساتھ رہ رہے ہیں ساری زندگی, کیونکہ اللہ سے ہدایت نہیں مانگتے. ہاں یہ بات آپ نے بڑی اچھی کری ہے کہ مانگتے نہیں ہدایت, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھا جواب ہے اور صحیح جواب ہے بالکل. ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی, وہ گمراہ ہوتے ہیں, تو اللہ کو نعوذ باللہ آپ قصور وار ٹھہرا رہے ہیں, پھر تو اللہ کا قصور ہو گیا نا نعوذ باللہ, کہ اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی تو بےچارے پھر کیسے ہدایت پر آئیں گے, یہ تو صحیح بات نہ ہوئی نا. دے ڈنٹ آسک فور ہدایت, تو چلیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی بات ماننی ہوگی. جی ٹھیک ہے نا, اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی بات بھی ماننی پڑے گی, ہے نا, یہ مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پر آ کر کے ان کی گوٹ اٹک جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دین کو نہیں مانتے, بلکہ دین سے الٹا زیادہ اور ہی زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, آزاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, وہی بات, آرگنائزڈ ریلیجن, یعنی جو دین ہوتا ہے, جو ریلیجن ہوتا ہے نا, اس میں پابندیاں ہوتی ہیں, وہاں پر پھر کسی اور کی ماننی پڑتی ہے, اور اس کے لیے انسان کا نفس تیار نہیں ہوتا. میں خود سے پڑھوں گا, خود سے کروں گا, ہے ہے نا, میری جو سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں مولوی صاحب کی کیوں مانوں, ہے نا, میں مفتی صاحب کی کیوں مانوں, میں شیخ صاحب کی کیوں مانوں, میں اس جو ہے وہ تبلیغی بھائی کی کیوں مانوں جو آ کر کے مجھے نصیحتیں کر رہا ہے نا. اس کو تو میں یہ کہوں گا نا کہ وہ تو اس کو کیا پتا کہ میں نے کامیاب نہیں ہونا, وہ تو بدگمانی کر رہا ہے مجھ سے, جبھی تو مجھے نصیحتیں کر رہا ہے. نصیحتیں کرنے کا مطلب کیا ہوا, مجھ سے بدگمانی کر رہا ہے, یعنی مجھے نصیحتوں کی ضرورت ہے, وہ یہی سمجھ کر کے مجھے نصیحتیں کر رہا ہے نا, تو بدگمانی کر رہا ہے نا مجھ سے وہ. اس کو تو یہ گمان رکھنا چاہیے کہ میں تو پہلے ہی کامیاب ہوں, کیوں نصیحتیں کر رہا ہے مجھ سے, پھر میرے اوپر مجھے کیوں نصیحتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ نفس ہوتا ہے انسان کا. نفس جو ہے نا وہ کسی کی ماننا نہیں چاہتا. تو یہ افریقہ کے جنگلوں میں ریسرچ کرنے والے کافر کے اوپر بھی یہی اصول اپلائی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں ماننا چاہتا, اس وجہ سے وہ دین کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور یہی بات جو ہے وہ ایک دیندار ماحول کے اندر رہنے والے دیندار مسلمان کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے جو کہ کتابیں پڑھ کر کے دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے لیکن کسی کی بات نہیں ماننا چاہتا, کسی زندہ انسان کی نصیحت کو نہیں سننا چاہتا, ہے نا, وہ برا لگتا ہے نصیحت کرنے والا اس کو. لیکن نمازیں خوب پڑھ رہا ہے, تلاوتیں خوب کر رہا ہے, صدقے خیرات خوب کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اگلا بندہ مجھے کچھ نہ کہے, خبردار جو تم نے مجھے کچھ کہا ہو. بالکل سیم اصول, سیم اصول, اس کافر کے اوپر بھی وہی اصول اپلائی ہو رہا ہے, اس مسلمان دیندار کے اوپر بھی یہی اصول اپلائی ہو رہا ہے, اصول سیم ہے. ٹھیک ہے نا, باقی تفصیلات تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہیں, صحیح ہے. تو بھائی ہمیں تو اصول کی بات کرنی ہے نا, ہم اگر اس اصول کے شکار ہیں ہمیں سے توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, نہ تو اللہ کو قصور وار ٹھہرا سکتے ہیں کہ یہ اللہ ہی نے ہدایت دی تو پھر کیا کریں, اور نہ جو ہے وہ مولویوں کو قصور وار ٹھہرائیں کہ وہ تو ہمیں نیگیٹولی دیکھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ماننا پڑے گا, اپنی ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, ہاں اپنی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی, تو اس کے لیے تو بندہ تیار نہیں ہوتا نا. آپ کا بچہ آپ سے کہے نا کہ امی آپ کیوں کہہ رہی ہیں مجھے کچھ کرنے کے لیے, میں آخر کو بڑا ہوں, 14 سال کا ہو گیا ہوں, 15 سال کا ہو گیا ہوں, مجھے بھی عقل آ گئی, سمجھ میں آ گئی, میں جو مرضی کروں گا, جو میں بالکل جو صحیح سمجھوں گا میں صرف وہی کروں گا, آپ چپ رہیں. تو پھر ماں سے پوچھیں کہ جی ماں کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے, نہیں 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 وہ کیسے صحیح کہہ رہا ہے, وہ تو بچہ ہے, اس کو کیا پتا, میری ماننی چاہیے اس کو, ماں ضرور سے یہ بات کہے گی, میری ماننی چاہیے, ہے نا. لیکن آپ نے کسی کی نہیں ماننی, بچے نے آپ کی ضرور ماننی ہے, آپ نے کسی کی نہیں ماننی, ہے نا. بڑا اچھا انصاف پسندانہ اصول ہے یہ تو. ٹھیک ہے, تو کیا کریں جب, تو کیا کریں جب, اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگیں کہ اے اللہ میں نے آپ کی جو نافرمانیاں کری ہیں نا, تو اسی وجہ سے آپ نے میری اولاد کو میرا نافرمان بنا دیا ہے, میں آپ سے اپنی نافرمانی پہ توبہ کرتی ہوں, آپ میرے بچے کو نرم کر دیں, آپ میرے بچے کو توفیق عطا فرما دیں میری بات ماننے کی. ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کے بعد اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ بچے کو جو ہے نا آپ کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو. میری بات ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں میری بات مانے, نہیں, اب اس میں شرط یہ ہوگی کہ آپ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی حکم اپنے بچے کو نہیں دے سکتی, کوئی خلاف شرع کام کرنے کے لیے اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتی. تو توبہ میں یہ شامل ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنی نافرمانی کی توبہ کرنا, اس میں یہ شامل ہے کہ اب آپ اپنے بچے سے کوئی بھی خلاف شرع کام کی ڈیمانڈ نہیں کریں گی, تب آپ کی توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں, ورنہ آپ کی توبہ ہی قبول نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا کریں, تو پھر اس کا یہ جواب ہے, نماز کے لیے بھی نہیں سنتا نا, ہاں تو بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ جو آپ سے آپ کی نماز کے لیے بھی بات نہیں سن رہا, تو اس کے لیے بھی اللہ, بھائی وہ تو شرط اس وقت وہ بات اس لیے بول دی کہ بہت سے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ہر بات بچے کو سننی چاہیے, وہ اس وجہ سے یہ شرط میں نے بول دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو ہے نا وہ اگر آپ نماز کے لیے کہہ رہی ہیں اور نماز کی وہ بات نہیں سننا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب ٹھیک کر رہی ہیں. بھائی آپ اس کو نماز کا کہہ رہی ہیں نا, آپ نے اپنی نماز کے بارے میں کیا کیا ہے, کیا آپ کی نمازیں جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, آپ نے طہارت کے مسائل سیکھے ہیں نہیں سیکھے ہیں, آپ کی نماز کے اندر جو ہے وہ دنیا کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں نہیں چل رہے ہوتے ہیں, یعنی بہت کچھ ہوتا ہے اپنی اصلاح کے لیے جس کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں گئی ہوئی ہوتی ہے نا. ہم لوگوں کی زندگیوں کو اجاڑ رہے ہوتے ہیں اپنی زبان کی درازی کی وجہ سے. ابھی جو پچھلے دنوں اساتذہ نے میسج بھیجا ہے, آپ شاید نہیں ہوں گی اس گروپ کے اوپر, ہے نا, ہماری زبانیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں, ہم لوگوں کے گھر اجاڑ رہے ہوتے ہیں اپنی زبانوں کے ذریعے سے, ہم لوگوں کے تعلقات خراب کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کا اپنے امپلائرس کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے, ہم ان کے پروردگار کے ساتھ تعلق کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے, یہ سارے گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, بالکل صحیح ہے ہمارا معاملہ, بس ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا, یہ اس کا مسئلہ ہے, وہ کیوں نہیں سنتا ہماری بات. ہم بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, ہم بہت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ان باتوں کا نا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کے لیے تو بھائی زندگی تھوڑی سی ہے, اس کے اندر ان سارے چیزوں کی اصلاح کرنی ہے نا. ٹھیک ہے, بچے حفظ کیا لیٹ رہے ہیں, بچے حفظ لیٹ رہے ہیں لیکن ضدی ہو گیا ہے, حفظ کر رہے ہیں لیکن ضدی ہو گیا ہے, اس کے لیے اللہ سے کیسے, اچھا کر رہے ہیں لیکن ضدی ہو گیا ہے, اس کے لیے اللہ سے کیسے مانگا جائے. دیکھیں یہ جو ضد ہے نا, یہ ماں باپ کو اس سے پہلے تو خود توبہ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ماں باپ بہت زیادہ ضد پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے گناہوں کے اوپر ضد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے اس بات کا, لیکن بچہ جب ہم سے کسی بات کے اوپر ضد کر رہا ہوتا ہے یا ضدی بن جاتا ہے نا, تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بھائی توبہ, جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کیا کریں, اللہ سے کیسے مانگیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اے اللہ یقیناً میں نے بھی آپ کے ساتھ گناہوں کے اوپر ضد کری ہے, میں نے بھی جو باتیں مجھے سمجھائی جا رہی تھیں میں نے نہ ماننے کے اوپر بہت ضد کری ہے کہ میں نہیں مانوں گی ان باتوں کو, میں نے اپنے طور طریقوں کو نہیں بدلا ہے, آپ نے یقیناً میرے بچے کو جو ضدی بنایا ہے وہ دراصل آپ مجھے آئینہ دکھا رہے ہیں, اپنی اولاد کی شکل میں مجھے آئینہ دکھا رہے ہیں, میرا اپنا میری اپنی شکل دکھا رہے ہیں آپ مجھے, یہ دیکھو تم نے میرے ساتھ ضد کری تھی نا. ٹھیک ہے, یعنی میرے ساتھ ضد کیا, کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد کرتا ہے؟ آپ نے کبھی کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد بازی کری ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد کرنے کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں, مشائخ ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ ضد کری ہوئی ہوتی ہے, یہی اللہ کے ساتھ ضد کرنا ہے, ہم ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں, یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس طریقے سے اپنے ہمارے بچوں کی شکل میں ہمیں آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم درست ہو جائیں, ہم توبہ کر لیں اپنی اس ضد بازی کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ایمان نہیں لائے تھے, ان کے نزدیک اپنے بزرگوں کا دین صحیح تھا, ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ انہیں یہ نظر آئے کہ سچا دین یہی ہے, ان کو نظر آ گیا تھا کہ سچا دین یہ ہے. آپ ذرا سیرت کلاس ابھی لیں نا, اس کی ریکارڈنگ موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے اندر یہ ٹاپک بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی ہم وہی والا دور پڑھ رہے ہیں, مکہ مکرمہ کا دور, مشرکین والا دور, بار بار یہ بات آتی ہے کہ یہ جو کافر تھے ان کو پتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, ان کو سچے دین کا پتا تھا, یہ صرف ضد بازی کی وجہ سے, نفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کی وجہ سے یہ مانتے نہیں تھے بات کو, لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ سچا دین ہے. تو آپ کا جو سوال ہے نا کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا, نہیں, اس کا جواب یہ ہے ان کو نظر آتا تھا کہ یہ سچا دین ہے, لیکن ضد ہٹ دھرمی اس کی وجہ سے نہیں مانتے تھے. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم کتابی طور پر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا, کہ بھئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہوں گے, اتنے خوبصورت ہوں گے اور اتنے سافٹ لینگویج استعمال کرتے ہوں گے, اور پھر یہ لوگ نہیں مانتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یقیناً ان کو نظر ہی نہیں آتا ہوگا, یقیناً ان کو جو ہے وہ سچائی کا پتہ ہی نہیں ہوگا, اس کو اسی وجہ سے نہیں مانتے ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے دور میں دیکھیں, ہمارے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کیسے ان کی بات نہیں مانتے, حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کرپٹ لوگ نہیں ہیں, وہ خوش اخلاق لوگ ہیں, بے حیائی سے بچنے والے لوگ ہیں, سچی بات کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ضد بازی کی وجہ سے اور یہ کہ جی ان کی مان لوں گا تو مجھے اپنا لائف سٹائل چھوڑنا پڑے گا, مجھے اپنے ٹی وی ڈرامے چھوڑنے پڑیں گے, مجھے اپنی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی, اس وجہ سے ہم ان کی بات نہیں مانتے. Exactly یہی معاملہ اس زمانے میں ہوتا تھا, کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کے اندر. ٹھیک ہے, تو دیکھیں نا اپنے گریبان کے اندر ہم جھانک کر کے, تو ہمیں پھر حقیقت نظر آئے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں نا, بالکل انہی کافروں کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی تھی. ٹھیک ہے, یہ وجوہات ہوتی ہیں اصل میں ہمارے مسئلوں کی, اس کو مان لیں تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم نہیں مان رہے ہوتے, لوگ لکھتے ہیں لمبی لمبی جو ہے نا وہ میسیجز لکھتے ہیں, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, یہ خراب ہے نا, لیکن جو آپ کو 6 مہینے پہلے ایک نصیحت کی تھی, ایک بات کرنے کو کہی تھی, آپ نے اس کا تو کچھ بھی نہیں کیا ہے نا, وہ تو آپ نے بھلا دیا, اگنور کر دیا ہے نا. پھر 6 مہینے کے بعد اپنے مسائل, کوئی کلاس میں کوئی بات سن لی, کوئی چیز لگ گئی جا کر کے آپ کو, ایک لمبا پھر وہ اپنی تکالیف کا میسج اٹھا لگا کر کے آپ نے دے مارا, پھر اس کے بعد ہے نا, لیکن بات ماننے والی چیز تو آپ نے نہیں کری نا, تو بھی پھر فائدہ کیا, اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے حالات کو چینج کریں گے نا. ٹھیک ہے, اور دین کو سمجھنے کے لیے تو یعنی ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے پاکستان کے اندر گزرے ہیں, تو ان کا قول اس عاجز نے کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا, یعنی یہ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا نا, اس کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم اپنے دور کے اللہ والوں سے نہیں جڑیں گے نا, ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا یہ دین. تو صوفی محمد سرور رحمۃ اللہ علیہ نہیں, کن کا تھا وہ قول, جی یہ ہے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ, ان کا قول کسی نے بھیجا, تو انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی تھی, کہتے ہیں کہ میری نصیحت کو یاد رکھنا, بھولنا نہ, کسی نہ کسی روحانی شخصیت کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا, جس شخص کا کسی روحانیت والے بزرگ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور جس نے کسی بزرگ کے جوتے نہیں اٹھائے اور ان کے پاؤں نہیں پکڑے, یعنی ادب کے طور پر, یعنی ان کی خدمت نہیں کری, وہ ٹھوکریں کھاتا ہے اسلام کے سمجھنے میں, اس کو اسلام سمجھ نہیں آتا چاہے کوئی بھی ہے نا. اسلام حقیقت میں کیا ہے, کیا ہوا اس اسلام کے اندر شروع کے دور کے اندر, یہ اس وقت تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم اپنے دور کے اللہ والوں کے ساتھ تعلق نہ جوڑیں. ٹھیک ہے نا, یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے, اس کے لیے تو صحبت اختیار کریں گے نا, تب بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہے کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا, کافی دیر ہو گئی ہے, اس وجہ سے یہاں پہ ہم آج کی کلاس روکتے ہیں, باقی کل انشاءاللہ دعا کے ساتھ کلاس ختم کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تاج طرف متوجہ ہو جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں اور ہاتھوں کو اٹھا لیں, دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, اے کریم عطا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما, اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما, اے اللہ ہم ایک ہی زندگی لے کر کے آئے ہیں, انتہائی مختصر زندگی لے کر آئے ہیں, اے اللہ اسی ایک موقع کے اندر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے, اے اللہ آپ نے ہمیں اسی مقصد کو دیکھ کر کے اس دنیا میں بھیجا, اے اللہ اگر یہ موقع ختم ہو گیا, اور یہ تو موت کے وقت کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے موت کے ساتھ, اے اللہ تو یہ ایک موقع ہم گنوا دیں گے, اس کے بعد اپنی اصلاح کا ہمیں کوئی دوسرا موقع نہیں ملنے والا ہے, اے اللہ اس ایک موقع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے اصلاح کے راستے کو ہموار فرما دیجئے، اے اللہ اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں یا بیرونی ہوں، اندرونی ہوں، جس قسم کی بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے درس قرآن کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے علم نافع کو حاصل کرنے کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اخلاص کی نعمت عطا فرما دیجئے، اے اللہ بہترین اخلاق حمیدہ کی نعمت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے شرور سے دوسروں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دوسروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس اے اللہ ہماری دعاؤں کو ہماری تمام اے اللہ ہمارے تمام عزیز و اقارب دوست رشتے داروں کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے جو جاننے والے فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت کے لیے اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری ایک طالبہ تھیں، ان کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے آگے کے تمام مراحل کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ان کے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے لواحقین کو، ان کے والدین کو، اے اللہ ان کے بھائی بہنوں کو، اے اللہ ان کے تمام رشتہ داروں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ رمضان المبارک کی تمام عبادات کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ باقی ماندہ رمضان کے اندر اے اللہ آپ کو منا لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی مغفرت کروا لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقامات پا لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.